رسول اللہ ومن والاہ. آج سورۃ النساء ہے, قرآنی مضامین کا خلاصہ شروع ہو رہا ہے. سورۃ النساء قرآن کریم کی لمبی سورتوں میں سے ہے, اور مسائل کے اعتبار سے, قوانین کے بیان کے سورۃ البقرہ کے بعد سب سے زیادہ اسلامی قوانین اور مسائل کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے انسانو اپنے رب کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے, پھر اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا ہے, اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں دنیا کے اندر پھیلا دیے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور اللہ کے نام سے, اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے تم مانتے ہو, اور رشتہ داری کا بھی لحاظ رکھو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یتیموں کی دیکھ بھال کا حکم دیا, خاص طور پر کسی کے والد کے انتقال کے بعد اس کے چھوٹے بچوں کی جو جائیداد ہوتی ہے ان کے وارث اس جائیداد میں تبدیلی کر لیتے ہیں یا اس جائیداد کو اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں. قرآن کریم نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ اچھے مال کو برے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو, اور یتیموں کے مال کو اپنے مال سے ملا کر کے نہ کھاؤ. انہ کان حوبا کبیرا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد قرآن کریم نے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ فرمائی ہے, اور وہ ہے خواتین کا مسئلہ, کہ دنیا کے اندر تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور مردوں کی تعداد تھوڑی ہے. اگر ایک مرد ایک عورت کا نکاح جاری رہے تو ایسی صورت کے اندر بہت سی عورتیں بچ جائیں گی کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. لہذا عورتوں کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ راستہ بتایا ہے کہ مردوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے, دو دو تین تین چار چار تک شادیاں کر سکتے ہیں. البتہ اگر انصاف کرنے کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے, اور پھر عورتوں کے مہر ادا کرنے چاہیے. اور اس سلسلے کے اندر عورتوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اگر اپنے شوہر کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتی ہیں, لیکن یہ معاف کرنا ان کی اپنی خوش دلی کے ساتھ ہوگا, زبردستی اور دباؤ کے ساتھ مہر معاف نہیں کرانا چاہیے. اس کے بعد قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے, اس کے وراثت کے مسائل اور ضوابط کو ذکر فرما دیا, اور بتا دیا کہ وراثت کے جو حقدار ہیں شریعت نے ان کو متعین فرما دیا ہے. شریعت نے متعین کر دیا کہ اگر اولاد ہوگی تو ان کے اندر وراثت کی تقسیم کی صورت یہ ہوگی کہ اگر ایک لڑکی ہے تو ایسی صورت کے اندر اسے آدھا ملے گا, اگر ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو ایسی صورت کے اندر دو تہائی یعنی ٹو تھرڈ ملے گا, اور اگر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہیں تو ایسی صورت کے اندر تقسیم کی صورت یہ ہوگی کہ جتنا لڑکے کو دیا جا رہا ہے اس سے آدھا لڑکی کو دیا جائے گا, یا جتنا لڑکی کو دیا جا رہا ہے اس سے دگنا لڑکے کو دیا جائے گا. اور ماں باپ کے حصوں کی تقسیم یہ ہے کہ باپ کو چھٹا حصہ ملے گا, ماں کو چھٹا حصہ ملے گا, لیکن اگر اولاد نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر باپ کو باقی مادہ سارا مل جائے گا, اور اگر اولاد نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر ماں کو تیسرا حصہ ملے گا. اور پھر قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ میاں بیوی کے حصے کی تقسیم کی صورت یہ ہے کہ شوہر کی اگر اولاد ہو تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا, اور اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا, اور اگر بیوی کی اولاد ہو تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا, اور اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا ملے گا. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وارثوں کے یہ حصے اللہ نے متعین فرمائے ہیں, اور اللہ جانتے ہیں کہ ان رشتہ داروں میں زیادہ تمہارے نفع پہنچانے والا کون ہے, اسی اعتبار سے اللہ نے یہ حصے تقسیم کر دیے ہیں. لہذا اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لانی, اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق برحمت فرما دے. اس کے بعد قرآن کریم نے زنا کے بارے میں اور نباتت کے بارے میں ابتدائی قانون سازی کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی حرکت کے اندر مبتلا ہو جائیں تو انہیں انہیں سزا دی جائے اور انہیں گھروں کے اندر بند کر دیا جائے، لیکن جب اللہ دوسرا حکم بھیج دیں گے تو پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں حکم دے دیا کہ زنا کرنے والے مرد عورت اگر شادی شدہ نہ ہو تو 100 کوڑے ان کے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو انہیں سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے۔ اس کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ لیکن توبہ کرنے کے لیے قرآن کریم میں جو ضابطہ بیان فرمایا ہے وہ ضابطہ یہ ہے کہ انسان نادانی کے اندر گناہ کر بیٹھے اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ توبہ کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ جو گناہ کر رہا تھا اس گناہ کو چھوڑ دے اور اپنے کیے پر ندامت پیدا کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ یہ 3 باتیں پیدا کر لے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ باقی رہا کہ کوئی شخص گناہ کرتا رہے اور جب مرنے لگے، فرشتے نظر آنے لگ جائے موت کے، پھر توبہ کرنے لگ جائے، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی کوئی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے زبردستی وارث بننے کی اجازت نہیں۔ پہلے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کا بھائی اس عورت کو اپنی بیوی زبردستی بنا لیتا۔ شریعت کہتی ہے کہ کسی پر زبردستی نہیں، عورتوں کی مرضی کے خلاف ان کی شادیاں نہ کی جائیں اور انہیں زبردستی اپنے پاس رکھ کر کے اور ان کی وراثت اور ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی چکے ہو تو اسے تنگ کرنے کی بجائے شریفانہ طریقے سے طلاق دے کر کے علیحدہ کر دو۔ کیوں اسے پریشان اور تنگ کرتے ہو اور اس سے مال کھانے کی کوشش کرتے ہو؟ اس کے بعد قرآن کریم نے محرمات کو بیان فرمایا ہے، یعنی ایسی عورتوں کا بیان کیا جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے پر سوتیلی ماں یعنی اپنے والد کی بیوی جو کہ اس کی ماں نہیں ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور پھر اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے، بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں، خالاؤں کے ساتھ، بھتیجیوں، بھانجیوں کے ساتھ، اور رضائی ماؤں کے ساتھ، اور رضائی بہنوں کے ساتھ، اور اپنی خوش دامن کے ساتھ۔ اور پھر اگر بیوی پہلے شوہر سے کوئی بچی لے کر کے آئی ہے تو اس بچی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اپنی بہو کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں، 2 بہنوں کو ایک نکاح کے اندر جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ ان محرمات کو قرآن کریم نے بیان کر دیا، اور بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے ایک اور قسم کو بیان کیا کہ جو عورتیں شادی شدہ ہوں، منکوہ ہوں، کسی کی بیوی ہو تو وہ اپنے اس شوہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ پھر قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کی صورت میں تم مل چکے ہو تو ایسی صورت کے اندر اس کا مہر ادا کرنا فرض ہے، لہذا اس مہر کو ادا کر دینا چاہیے۔ پھر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ یاد رکھو، یہ سارے ضوابط ہم نے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ تم زناکاری کی لعنت کے اندر مبتلا نہ ہو، صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تجارت کا اصول بیان فرما دیا، فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے پر کھانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اگر ایک دوسرے کا مال لینا چاہتے ہو تو تجارت کا راستہ کھلا ہوا ہے، خریدو فروخت کرو، قیمت ادا کرو اور دوسرے کا مال لے کر اپنے استعمال میں لے آؤ۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، اگر کوئی خودکشی کرے گا یا کسی کے مال کو ناجائز طریقے پر کھائے گا تو بڑی ذاتی ظلم کرنے والا قرار پائے گا اور اللہ اسے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچے رہو گے تو صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ پھر فرمایا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، یہ آج کے دور کی ایک بہت بڑی لعنت جو جاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مردوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عورتوں جیسے بن جائیں، اور عورتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مردوں جیسی بن جائیں، اپنے لباس کے اندر اور اپنی چال ڈھال کے اندر ایک دوسرے کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ دنیا کے اندر ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مردوں عورتوں کو برابر ہونا چاہیے، ان میں مساوات ہونی چاہیے، اس بات کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے ہی نہیں، مرد عورت کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو ذمہ داریاں عورت کی ہیں وہ مرد ادا نہیں کر سکتا, اور جو ذمہ داریاں مرد کی ہیں وہ عورت ادا نہیں کر سکتی. ایک موقع پر ایک جگہ پر ہم گئے تو وہاں پر عورتوں نے یہ سوال کیا کہ آخر مردوں کو فوقیت کیوں دی جاتی ہے, مرد عورت کو اسلام میں برابر کیوں نہیں کیا گیا ہے. میں نے کہا دیکھیے, مرد عورت کو برابر کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اعمال کے اندر برابری کی جائے, اور اعمال کا اجر و ثواب دینے کے اندر برابری کی جائے, تو شریعت نے یہ تو کیا ہے. لیکن دوسری صورت یہ کہ مردوں عورتوں کی ذمہ داریاں ایک جیسی بنا دی جائے اور دونوں کو ایک جیسا تصور کر لیا جائے, تو ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگی کہ جناب ایسا تو ہو رہا ہے, ہم یورپ کے اندر دیکھیے, سوئٹزرلینڈ کی یہ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ دیکھیے, ہم لوگ یہاں پر برابر شرابر ہیں, مرد بھی گاڑیاں چلاتے ہیں عورتیں بھی گاڑیاں چلاتی ہیں, مرد بھی نوکریاں کرتے ہیں عورتیں بھی نوکریاں کرتی ہیں, اور بازار کے اندر سب پھرتے چلتے ہیں, تو ہم سب برابر تو ہیں ہی, آپ کیسے کہتے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے. میں نے کہا دیکھیے, اس طرح کی برابری تو میری سمجھ میں نہیں آتی. ہاں البتہ برابری کی جو صحیح صورت ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں, اگر برابری ہے تو ایک بچہ عورت پیدا کرے اور ایک بچہ مرد پیدا کرے, اور اگر برابری ہے تو ایک سال عورت دودھ پلائے بچے کو اور ایک سال مرد دودھ پلائے بچے کو. اگر یہ بات ہو سکتی ہے تو میں برابری کو تسلیم کرتا ہوں, اور اگر یہ بات نہیں ہو سکتی, کہنے لگی کہ جناب یہ تو ناممکن بات ہے. تو میں نے کہا جب یہ ناممکن بات ہے تو مساوات بھی ناممکن ہے جس کی تم بات کرتی ہو. قرآن کہتا ہے ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض, اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دے رکھی ہے تم لوگ اسے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو, کہ مرد کوشش کرے عورتوں جیسا بننے کی, عورتیں کوشش کریں مردوں جیسا بننے کی. البتہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن, مرد جو عمل کریں گے انہیں بدلہ ملے گا اور عورتیں جو عمل کریں گی انہیں بدلہ ملے گا. وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اس کے بعد دوسرے مسئلے کو بھی قرآن کریم نے چھیڑا. دوسرا مسئلہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جناب گھر کے اندر گھر کا سربراہ مرد ہی کو کیوں تسلیم کیا جاتا ہے, عورتوں کو گھر کا سربراہ کیوں نہیں بنا دیا جاتا, گھر کے نظام کو جوڑنے اور توڑنے کے اختیار صرف مرد کو ہی کیوں دیا گیا ہے, عورت کو اس کے ساتھ کیوں نہیں دیا جاتا. قرآن کریم نے جواب دیا کہ اس کی دو وجوہات ہیں, دو وجوہات کی بنا پر مرد کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے جسمانی اعتبار سے عورت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بنایا ہے, زیادہ مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنے والا بنایا ہے. عورتوں پر ایسے اوقات آتے ہیں مہینے کے اندر بھی وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہتی, سال کے اندر بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد ایسی صورتحال ہوتی ہے, اور بچہ جب ہو تب بھی یہ صورتحال ہوتی ہے. تو عورت پر بہت سے اوقات ایسے آتے ہیں کہ جن میں وہ نارمل زندگی نہیں گزار سکتی, اور مرد پر ہمیشہ ایک ہی حالات گزرتے رہتے ہیں. اس بنا پر جسمانی اعتبار سے مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے. اور دوسری دلیل قرآن نے یہ دی کہ گھریلو خاندان کو چلانے کی اور گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جو مالی بوجھ ڈالا گیا ہے وہ اسلام نے عورتوں پر نہیں ڈالا ہے, سارے کا سارا مردوں پر ڈالا گیا ہے. تو پیسہ بھی مرد لگاتے ہیں اور جسمانی اعتبار سے قوت بھی مردوں کے اندر زیادہ رکھی ہے. اس بنا پر اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ وبما انفقوا من اموالهم, مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے, اس لیے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا گیا ہے, اس لیے کہ اللہ نے جسمانی اعتبار سے ایک دوسرے پر ان کو فضیلت دی ہے اور انہوں نے اپنے مال بھی خرچ کیے ہیں. پھر عورتوں کی دو قسموں کو قرآن نے بیان کیا, ایک قسم نیکوکار عورتوں کی ہے جو پاکیزہ ہیں, اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں, اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں, ان کی تو قرآن نے تعریف کی ہے. اور دوسری قسم عورتوں کی یہ ہے کہ وہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور شوہروں کی مخالفت کرتی ہیں, ان کے ساتھ امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ایسی عورتوں کے لیے قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ شوہر خود اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کرے, اگر وہ نہیں سمجھتی تو اس کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات استوار کرنا چھوڑ دے, اگر پھر بھی بات نہیں آتی تو پھر اس کی پٹائی کرے, مناسب طریقے پر اسے سزا دے. پہلا تارکم اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں مانتی تو پھر دو نمائندے مقرر کیے جائیں, ایک عورت کا نمائندہ ہو ایک مرد کا نمائندہ ہو, اور دونوں مل کر مذاکرات کریں. دونوں کے حالات کو سنیں اور غلطی کی نشاندہی کریں اور دونوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو پھر طلاق والا راستہ رکھا ہوا ہے کہ طلاق دے کر اس گھرانے کو ختم کر دیا جائے, اس نظام کو ختم کر دیا جائے. گویا قرآن کریم نے مرحلہ وار اس مسئلے کو طے کرنے کا راستہ بتایا ہے. پہلے بعض و نصیحت کیجئے, پھر تعلقات میں کمی پیدا کیجئے, اور پھر سزا مناسب دینی ہو تو وہ بھی دے لیجئے, پھر دو نمائندوں کے ذریعے مسئلے کو حل کیجئے, پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو آخری حربہ جو ہے وہ طلاق کا ہے. لیکن آج کل پرانے نظام سے ہم ناواقف اور جاہل ہیں, اس بنا پر پہلے ہی کلاسوں کو لیتے ہیں طلاق کی, اور اٹھا کر کے ساری طلاقیں جتنی ہو سکتی ہیں وہ دے کر کے جان چھڑا لیتے ہیں. یہ شریعت کے خلاف طریقہ کار ہے, اس بنا پر اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جو عام طور پر تین طلاقیں ایک دم دینے کا زور لگا دیا جاتا ہے, تو بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ کلاشن کوف میں ایک گولی ہو تو ایک ہی چلے گی, اور اگر ایک راؤنڈ میں کتنی ہوتی ہیں جی, کہتے 25 ہوتی ہیں. دہشت گرد ہمیں کہا جاتا, مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ ہوتی کتنی گولیاں ہیں کلاشن کوف کے اندر, اور مولویوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. تو کلاشن کوف میں اگر 25 گولیاں چلیں گی تو 25 کی 25 چل جائیں گی, اور اگر ایک ہوگی تو ایک چلے گی. لیکن یہاں عجیب لوگ پیدا ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ تین چلاؤ گے تو نہیں چلیں گی, وہ ایک ہی مانی جائے گی. وہ یا 100 جوتے مار کے ایک شمار کیا جائے گا, وہ جیسے شماروں کی عادت سنی ہے. بار صورت وہ کہتے ہیں کہ جناب تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں اور ایک طلاق ایک ہوتی ہے. لیکن یہ والی منطق ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ دنیا کے اندر دو ہی قومیں ہیں جو کہ تین کو ایک قرار دیتی ہیں. ایک تو عیسائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تین خدا ایک ہی ہیں, اور ایک اور قوم پیدا ہوئی جو کہتی ہیں کہ تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں. حالانکہ تین کو تین کہنا یہ عقل مندی کی علامت اور نشانی ہے, یہ انسان کی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور شریعت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے. بار صورت صورتحال یہ ہے کہ طلاق دینے کے اندر جو شریعت نے مرحلے بتائے ہیں ان مراحل کی رعایت رکھنی چاہیے, ورنہ بعد میں پریشانی ہوتی ہے, اور پریشانی ہونے کے بعد پھر بھاگا دوڑی کرتے ہیں, ایسی جگہ سے فتویٰ لے کر کے آتے ہیں جہاں تین طلاقوں کو ایک قرار دے کر بیوی کو حلال قرار دے دیا جائے, اور ساری عمر گرا کاری کرتے رہتے ہیں. یا اس سے بہتر نہیں ہے کہ شریعت کا نظام اپنا لیا جائے تاکہ اس قسم کی پریشانیاں ہی حائل نہ ہو سکیں. اس کے بعد قرآن کریم میں اس کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کا حق ادا کرو, پھر رشتہ داروں کا حق ادا کرو, یتیموں مسکینوں پڑوسیوں کا حق ادا کرو, مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو, اپنے ماتحت غلاموں اور نوکروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو. اور یاد رکھو اگر کوئی ان اعمال کی پابندی نہیں کرتا وہ پرلے درجے کا متکبر ہے, اور متکبرین کے اندر یہ خامی ہوتی ہے کہ وہ بخل کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے ارشادات کو چھپایا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑا ہی ذلت آمیز عذاب تیار فرما رکھا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیمم کے مسائل کو بیان فرمایا, اور اللہ نے یہ بتایا کہ ابتدائی زمانے کے اندر جبکہ شراب پینا جائز تھی تو اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ شراب پینے کے بعد نماز کے قریب نہ جایا کرو. تو صحابہ کرام میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ شراب اتنی گندی چیز ہے کہ اس کو پی کر جب نماز کے قریب نہیں جانا ہے تو نماز تو ہم نے پڑھنی ہے, لہذا شراب پینا ہی چھوڑ دو. تو بہت سے لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی, جبکہ آج کل بڑے سمجھدار لوگ پیدا ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ جی چونکہ شراب پی رکھی نشہ ہے اس لیے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے سرے سے. تو لوگوں نے دوسرا راستہ نکال لیا, حالانکہ قرآن کریم میں تو یہ کہا تھا کہ نشہ چھوڑ دو تاکہ نماز نہ چھوڑنی پڑ جائے. نماز اور نشے کے اندر تقابل کرو, اور اگر تمہیں نظر آئے دونوں کے فائدے اور نقصانات کو دیکھو, اور جس کے فائدے زیادہ سمجھو اس کو ترجیح دے دو, اور ظاہر ہے نماز کے فوائد زیادہ ہیں اس لیے انہیں ترجیح ملے گی. پھر حالت جنابت میں اور وضو کی حالت میں دونوں صورتوں میں تیمم کرنے کا طریقہ سکھایا ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ چاہے وضو کرنے کی حالت ہو چاہے جنابت کی حالت ہو, جسے بڑی ناپاکی کہتے ہیں, غسل کرنے کی حاجت ہو جائے, دونوں صورتوں کے اندر اگر پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے, چاہے بیماری کی وجہ سے, چاہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے, اور چاہے کسی خوف یا خطرے کی وجہ سے, کسی بھی صورت میں اگر آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں تیمم کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے. اور تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ زمین پر مارے جائیں اور مارنے کے بعد ان کو یوں جھاڑ لیا جائے, جھاڑنے کے بعد پورے چہرے پر پھیر لیا جائے, اور پھر زمین پر ہاتھوں کو مارا جائے, یوں جھاڑ لیا جائے, اور پہلے دائیں ہاتھ پر پورا پھیر لیا جائے, پھر بائیں ہاتھ پر پورا پھیر لیا جائے, اور ذرہ برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. جس طریقے پر میں نے پھیرا ہے یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس سے کوئی حصہ باقی نہیں رہ جاتا. تو اگر وضو کی حاجت ہے تب بھی پاک ہو جائیں گے, اور غسل کی حاجت ہے تب بھی پاک ہو جائیں گے. اس طریقے پر تیمم کرنے سے یہ اللہ نے آسانی عطا فرما رکھی ہے. اس کے بعد قرآن کریم نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا ہے, اور یہودیوں کے مکروہ چہرے سے پردہ ہٹا کر دنیا کو دکھایا ہے کہ کتنے غلیظ اور مکروہ چہرے والے یہ لوگ ہیں. ان کی عادت یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کرتے ہیں اور اللہ کی بات کو سنتے ہیں لیکن کہتے یہ ہیں کہ جی ہم مانیں گے نہیں, سن تو لیا ہم نے لیکن ہم مانیں گے نہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے بھی گستاخیاں اور بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں, جس کے نتیجے کے اندر اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ, اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں ملعون قرار دے دیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کیے جانے کو تو کبھی معاف نہیں کرتے, البتہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے یا تو توبہ کرنے سے معاف کر دیتے ہیں, اور اگر اللہ اپنے طور پر بھی معاف کرنا چاہیں تو اللہ معاف کر دیں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دی جائیں. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرنے کا آپ نے ارادہ فرما لیا, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کر لیا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی شیبہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ بھائی میں ایک سفر پر جانے والا ہوں, آپ خانہ کعبہ کھول دیں تو میں اندر عبادت کر کے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا جا تو کون ہوتا ہے, تجھے ہم موقع نہیں دے سکتے عبادت کرنے کا, تیرے لیے میں خانہ کعبہ نہیں کھولوں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف ہوئی, بڑی کوفت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تم ذرا سوچو تو صحیح, وہ دن بھی آنے والا ہے جب یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی, پھر بتاؤ کہ ان چابیوں کو میں ان کا مالک بن جاؤں گا, پھر تمہارا کیا بنے گا. بار صورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے بغیر مدینہ منورہ تشریف لے گئے, لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی واپس آئے, مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, فتح ہونے کے بعد دیکھا تو ابن ابی شیبہ کو پتا چلا کہ محمد علیہ السلام فاتحانہ انداز میں داخل ہو گئے, تو وہ چابیاں لے کر کے بھاگ گیا اور بھاگ کر چلا گیا, کہنے لگا کہ میں خانہ کعبہ کو نہیں کھولوں گا. حضرت عباس اور حضرت علی چلے گئے, انہیں پکڑ کر کے لائے اور ان سے چابیاں چھین لی اور اس کا ہاتھ مروڑا, چابیاں چھینی اور لا کر کے خانہ کعبہ کو کھولا, اور اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے, عبادت کی, اور عبادت کرنے کے بعد باہر نکلے. حضرت عباس تمنا لیے بیٹھے تھے کہ اب چابیاں ہمارے حوالے ہو جائیں گی, لیکن اللہ کے نبی نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, اللہ تمہیں کہتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دی جائیں. لہذا کہا ہے ابن ابی شیبہ اس کو بلایا جائے, وہ آ گئے, گردن ان کی جھکی ہوئی تھی, فرمانے لگے لو میرے اللہ نے تمہیں چابی دی ہے, اور خالدتن طالدہ, یاد رکھو یہ چابی تمہارے پاس رہے گی, تمہارے خاندان کے پاس رہے گی, قیامت تک بھی اگر تم سے کوئی چھینے گا وہ بڑا ظالم قرار پائے گا, اللہ نے اس چابی کو تمہیں حقدار قرار دے دیا ہے. اور جب اللہ نے کہہ دیا تو محمد کون ہوتا ہے تمہیں روکنے والا, لہذا یہ چابی میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل انصاف کی انتہا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ اقتدار ہاتھ میں آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ظلم و ستم پر اتر آئیں, بلکہ جب اللہ آپ کو اختیارات دے دیں تو اختیارات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان اختیارات کو صحیح استعمال کر کے عدل و انصاف کے جھنڈے کو بلند کر دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کر کے بتایا, تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, اللہ تمہیں کہتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دی جائیں. اس بنا پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں فیصلہ کرنے کا موقع ملے
تو وہاں پر آپ کو جائز فیصلہ کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں وہ جھوٹا بھی ہو تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیں. نہیں نہیں, اگر کہ آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو, فیصلہ آپ کو حق و انصاف کے مطابق کرنا ہوگا. اگر آپ استاد ہیں اور کسی طالب علم کا امتحان لے رہے ہیں تو جتنی اس کی صلاحیت ہے اس کے مطابق آپ کو اسے نمبر دینے ہوں گے. اس کی صلاحیت سے کم دینا بھی جائز نہیں اور اس کی صلاحیت سے زیادہ دینا بھی جائز نہیں. یہ بھی امانت کے منافی اور اس قرآن کی آیت کے منافی ہے. اور پھر آپ کو اختیار دیا کہ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے جسے چاہے منتخب کر لیں. ووٹ ایک امانت ہے, اللہ نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے, لیکن یہ دینا کس کو ہے؟ امانت کے اہل کے حوالے کرنا ہے. اگر قانون ساز اسمبلی کی ممبر شپ ہو رہی ہے یا ممبر سازی ہو رہی ہے تو جو قرآن کا ماہر ہوگا, قرآن قانون کو جانتا ہوگا, اسے ووٹ دو گے تو امانت کا حق ادا ہوگا, اور اگر اسے ووٹ نہیں دیتے تو یہ امانت کا حق نہیں, بددیانتی اور خیانت ہوگی. اس بنا پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر مرحلے پر اور ہر جگہ پر امانت کو مد نظر رکھنا ہے اور امانت کے پیش نظر قدم آگے بڑھانا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. آگے اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر سے مراد یا تو شرعی حکمران ہیں جنہیں شریعت حکمران تسلیم کر لے, وہ شریع حکمران کہلاتے ہیں. اور شریع حکمران وہ ہوا کرتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کر رہا ہو. تو ایسے حکمرانوں کی اطاعت کرنا بھی لازمی ہو جاتی ہے. لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد علماء کرام ہیں جو کہ قرآن کریم کے ماہر ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے بارے میں فیصلہ صحیح وہی دے سکتا ہے جو قرآن و حدیث کا ماہر ہو. اس لیے اولو الامر سے مراد علماء کرام ہیں کہ ان کی اطاعت اس اعتبار سے کی جائے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں رہنمائی فراہم کریں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کے نبی کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے. قرآن نے قسمیں کھا کر کے کہا ہے فلا ربک لا یؤمنون. قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے کہ ایسے لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جو آپ سے فیصلہ کروا کے اور اس کے مطابق عمل درآمد نہ کریں. اگر آپ سے فیصلہ نہیں کرواتے اور آپ کے فیصلے پر عمل نہیں کرتے وہ بے ایمان اور کافر ہیں, ایمان والے کبھی قرار نہیں دیے جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کریم نے جہاد کی بات کی ہے, اور جہاد کی بات کہتے ہوئے قرآن کریم یہ کہتا ہے خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا, کہ تم لوگ اپنی تیاری مکمل رکھا کرو. اسلحہ وغیرہ تیار ہو, اپنی تیاری مکمل ہو. جب کافروں بے ایمانوں سے مقابلے کا وقت آئے, جہاد کا وقت آئے تو کیا کریں گے؟ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. 58 سال تک تیاریاں کرتے رہے جنگی, اور ایٹم بم بنانے کے لیے چلاتے رہے, اور جب بن گیا تو حضرت سجدے میں گر گئے دھڑام سے, اور حضرت نے سب دستبرداری کر دی اور اعلان کر دیا. یہ نہیں, قرآن کہتا ہے تیاری مکمل رکھو, خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. قرآن کہتا ہے حالات کے مطابق اگر چھاپہ مار جنگ کرنی پڑ جائے تو چھاپہ مار جنگ کے لیے تیار رہو, اور اگر اجتماعی جنگ کا موقع ہو تو اجتماعی جنگ کے لیے تیار رہو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ, تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں اور بوجھل بنتے ہیں, اور وہ جہاد میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور ان کی صورت حال یہ ہوتی ہے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ شَهِيدًا, اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں واہ واہ اچھا ہوا نا, مر گئے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے, ہم تو بچ گئے ہیں نا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ, اور اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچ جائے تو بھاگ کے آ جاتے ہیں, جی ہم بھی تو آپ کے ساتھی تھے نا, ہمیں بھی تو اس میں سے حصہ دلا دو. یا لیتنی کنتم معہم فاوزا فوزا عظیما. قرآن کہتا ہے کہ ایسے منافقوں کو چھوڑ دو اور تم اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہو. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں وہ لوگ جو دنیا کو بیچ کر آخرت کو بنانا چاہتے ہیں, اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے وہ اگر شہید ہو جائے تب بھی اس کے لیے اجر عظیم ہے, اور اگر کافروں پر غالب آ جائے تب بھی اس کے لیے اجر عظیم ہے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, ارے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے ہو. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, کتنے کمزور بچے عورتیں اور بوڑھے ایسے ہیں کہ جو ایسے علاقوں میں کافروں کے ظلم و ستم کے نیچے پس رہے ہیں اور وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں چھڑانے کے لیے مجاہدین کو بھیج دے، وجعلنا من لدنک ولیا وجعلنا من لدنک نصیرا، کہ اے اللہ تو ہمارے لیے کوئی ہمارا دوست کھڑا کر دے اور ہمارا مددگار کسی کو بنا دے.
قاری محمد حنیف صاحب مدد اللہ العالی.